وأفضل خليقة محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وحجته على الخلائق أجمعين واللعن الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فقال وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله وصدق رسول كريم دُرٌّ حمد وآله
الله صلى الله عليه وسلم
ازار مطلب پر اس کی کیا بشکل بیرائز پیش کروں ازار شہر کتنے بھی مومنین مومنات پریشان حال ہیں جو بیمار ہیں جو پریشان کی دور ہونے کے لیے شفایابی کے لیے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے اگر حاضرین میں ہم میں کوئی پریشان حال ہے دنیا میں اہل بیت کے چاہنے والے جہاں بھی پریشان ہیں بیمار ہیں مصیبت میں رنج و الم میں بہت سے لوگ بارڈرز پہ مرضوں پر حدود پر منتظر ہیں کہ ان کو امام حسین کے روزے پہ جانے کی زیارت نصیب ہو اور اجازت مل سکے ان تمام لوگوں کی مشکلات کی دوری بیماروں کی شفایابی اور اپنی مشکلات کی دوری کے لیے تین مرتبہ ہم مل کر ہمیں ٹیم کا بھی دفتر بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیمات کربلا اور دین شرح سے جو آئے جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا سورہ انفال کی 24 آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں لبیک کہو جواب دو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر اللہ اور اس کے رسول کی پکار جب تمہیں وہ پکارے اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں زندگی عطا کرے گی جو تمہیں حیات عطا کرے گی ہزار محترم آج اس سلسلے کی 6 مجلس ہے میں گزشتہ باتوں کا پورا جسٹ آپ کے سامنے نہیں پیش کروں گا کیونکہ بہت زیادہ ریپیٹ نہ ہو جائے صرف کل کی گفتگو سے بات کو رکھ دیتے ہوئے کہ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ظلم کو پہچاننا اور ظالم کی شناخت بہت ضروری کیونکہ جب تک ہم ظلم کو نہیں پہچانیں گے ظالم کو نہیں پہچانیں گے ہمیں حق اور باطل میں فرق کا اندازہ نہیں ہوتا. غلط کو اس میں آپ دیکھیں اسلام میں کتب ضالہ یعنی وہ کتابیں کہ جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں, وہ کتابیں کہ جو انسان کو فکری طور پر مس گائڈ کرتی ہیں, ان کے اندر انحراف کا سبب بنے, چاہے فکری انحراف کا سبب بنے, چاہے اخلاقی انحراف کا سبب بنے, جس طرح کے بھی انحراف اور گمراہی کا سبب بنے, ان کتابوں کو اسلام میں کہا جاتا ہے کتب ضالہ. گمراہ ضالہ یعنی گمراہ, گمراہ کرنے والی کتابیں, گمراہ کرنے والا لٹریچر. تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ گمراہ کرنے والا لٹریچر اس کو اپنے پاس رکھنا, اس کا خریدنا, اس کا بیچنا یا ایسے لٹریچر کو پڑھنا یہ حرام جائز نہیں. کیوں نہیں جائز ہے؟ کیونکہ انسان کو انسان کے انحراف کا سبب بنتا ہے, انسان کی فکر کو خراب کر سکتا ہے, چاہے وہ دینی لٹریچر ہو یا غیر دینی لٹریچر ہو, جیسا بھی لٹریچر ہو, دنیا یعنی مذہبی لٹریچر ہو یا غیر مذہبی لٹریچر ہو, جیسا بھی, کیونکہ مذہبی لٹریچر بھی بہت سا مذہب کے نام پر لٹریچر آتا ہے, وہ بھی انسان کے گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. بہت سے مذہب کے نام پہ بہت سارے لٹریچر لکھے جاتے ہیں, بہت ساری کتابیں لکھی جاتی ہیں. انسان مثال کے طور پہ فرض کیجیے, ابھی آپ خاص کر ہمارے جوان میں اس کی چیز کی طرف زیادہ توجہ کریں گے, اگر آپ کسی بھی اسلامی موضوع سے مطالعہ ابھی آپ نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کیجیے تو اتنے ورژنز اس کے موجود ہیں, اتنی ترجمانی آپ کو ملے گی, اتنے بیانات آپ کو اس سبجیکٹ سے متعلق ملیں گے کہ اس میں کچھ حق ہوں گے تو بہت سے باتیں ہوں. ایک آدمی جو اسٹارٹ لینا چاہتا ہے, اسی لیے بگنرز جو ہیں جو ابتدا کرنا چاہتے ہیں تحقیق کا آغاز کرنا چاہتے ہیں, بگنرز کبھی بھی سوشل میڈیا سے اپنا ہی پاس نہ کریں. جو شخص آغاز کر رہا ہے تحقیق کا وہ کبھی بھی غیر مسترد یا غیر ذمہ دار ذرائع سے اپنی معلومات کو اپنا ریسورس اس کو نہ بنائے, کیونکہ اس کو نہیں معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لہذا اس کے لیے ایک پراپر ریسورس ہونا ضروری ہے, ایک پراپر منطق ہونا ضروری ہے. اپنی بات کر رہا ہوں کتب ضالہ کا, پڑھنا پڑھانا خریدنا بیچنا اس کو اپنے پاس رکھنا حرام ہے متفقہ طور پہ, لیکن کبھی کبھی کتب ضالہ کے مطالب سے کچھ لوگوں کے لیے آشنا ہونا, ان کو جاننا سمجھنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے, تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد ان گمراہ کن نظریات, ان گمراہ کن باتوں کو رد کر سکے اور اس کے خلاف حق کا دفاع کر سکے, یہ بھی تو ضروری ہو جاتا ہے. لہذا ظاہر کی شناخت اس لیے ضروری ہے, باطن کی شناخت اس لیے ضروری ہے کہ ہم حق کے نام پہ اگر کوئی باطن کا پروڈکٹ ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے, حق کے نام پہ اگر کوئی ہمارے سامنے ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہے کہ ہمیں اگر حقیقت نہ معلوم ہو, حق اور باطن میں ہم تفریق نہ کر سکیں, تو ہم دھوکے کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے باطن کی شناخت, ظالم کی شناخت بہت ضروری ہے. آج سب یہ دوسری بات کا آغاز کر رہا ہوں یہاں سے, ایک بہت بڑا محمد والد حجت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیغام ہے, آپ کے پاس آپ کو پہنچانا ہے, اگر آپ نہ پہنچائے تو کل جن لوگوں کو خبر نہیں ملی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوا کریں گے کہ خدایا ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. قرآن مجید میں اکثر جگہ پہ وما علینا الا البلاغ, ہمارے اوپر صرف کیا ہے پہنچانے کا فریضہ, یعنی کہ ہمارے اوپر جو فرض ہے اللہ کی طرف سے یہ کہ ہم پیغام خدا لوگوں تک پہنچا دیں, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے لولا ارسلت الینا رسولا. قرآن مجید کا بھی جملہ کہ اے خدا قیامت کا جب دن آئے گا تو کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ نہ کر سکے خدایا تم نے ہماری طرف رسولوں کو کیوں نہیں بھیجا, ہماری طرف اپنی ہدایت کرنے والے نمائندوں کو کیوں نہیں بھیجا, ہماری طرف گائیڈز کو کیوں نہیں بھیجا, ہماری طرف اپنے خلفاء جانشینوں ہدایت کرتے ہیں. اس لیے زمین کا کوئی بھی خطہ باقی نہیں رکھا اللہ نے. جہاں بھی آبادی تھی, جہاں بھی انسان تھا, وہاں خدا نے اپنا جانشین, اپنا رسول بھیجا, چاہے ان لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا اس رسول کے ساتھ, جیسا بھی برتاؤ کیا اس رسول کے ساتھ, اللہ نے اتمام حجت کے لیے, یعنی حجت تمام کرنے کے لیے, لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے, تاکہ روز محشر خدا کی بارگاہ میں شفا نہ کرے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا, ہمیں تو معلوم نہیں تھا. میں اتمام حجت اور آپ کو آسانی سے سمجھا دوں, ایسی تو آپ کے ذہن سے بہت نزدیک کی بات ہے. یہ بتائیے, یہاں جو آپ لوگ بیٹھے ہیں, اگر میں کھڑا ہو جاؤں, میرے کھڑے ہونے کے بعد آپ سب ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ابھی میں ممبر پہ اترا ہوں, چاہیے ہوں, آپ سب ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے, میں کھڑا ہوں, بہت زیادہ ڈسٹینس تو نہیں ہے, چاہے مجمع جتنا بھی بھرو, اگر میں کھڑے ہو کے گفتگو کروں گا نیچے, جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ہے, اس کے باوجود بھی ممبر بنایا گیا ذرا اونچائی پر رکھا گیا تاکہ بات اور رسا ہو سکے, لیکن نیچے کھڑے ہو کے بھی میں اگر گفتگو کروں بات پہنچ سکتی ہے. اتمام حجت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بتائیے, غدیر کے میدان میں اگر رسول خدا کھڑے ہو کے گفتگو کرتے نیچے کھڑے ہو کے, تو کیا لوگوں تک بات نہیں پہنچ پاتی؟ نیچے کھڑے ہو کے بھی اگر گفتگو کرتے تو لوگوں تک سب کو بیٹھا دیتے, سب بیٹھ جاتے. ہاں, جس طرح اللہ نے, کیونکہ ممبر پہ بھی جب رسول خدا گئے ہیں تو ممبر پہ جانے کے بعد ایسا تو نہیں کہ ممبر پہ مائیکروفون لگا ہوتا, زمین پہ مائیکروفون نہیں لگا, نہ ایسا نہیں تھا. جس طرح ممبر کے اوپر سے لوگوں تک پیغام غدیر پہنچا ہے, اس طرح اگر نیچے کھڑے ہو کے بھی لوگوں سے گفتگو کرتے تو پیغام پہنچتا, بات پہنچتی. جو ذریعہ تھا اس زمانے میں, کیونکہ نہ مائیکروفون تھا نہ آواز تھی, کیا ہے لوگوں کے ذریعے, ایک رسول خدا نے غدیر کو اس طرح سجایا تھا تاکہ لوگوں تک بات پہنچ سکے, آخری فرد بھی ایکسکیوز نہ لے سکے. ایک بار مجھے بتانا چاہ رہا ہوں, رسول خدا نے کیوں لوگوں کے پالان لے لی, کیوں لوگوں, اس لیے پالان لے لی ہے کہ جن کے پاس شروع تھے وہ اگر چلے جاتے تو ایکسکیوز دیتے کہ ہم نے تو سنا نہیں رسول خدا کی بات سمجھ میں نہیں. اس لیے رسول خدا نے ان کے پالان کو روک کر اس کا ممبر بنا ایک بار بغل میں رکھا ہوتا تو رسول خدا کوئی کام نہیں تو میں لے جاؤں, یہ کہہ سکتے تھے, نہیں کہہ سکتے تھے, اس کو اپنے پاس رکھ لیا, ممبر بنا دیا, تو کوئی شفا بھی نہیں کر سکتا, کوئی ایکسکیوز بھی نہیں لا سکتا, تاکہ روز محشر تا قیام قیامت جتنے بھی راوی ہیں کوئی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ رسول خدا کی بات ہم نہیں سن پائے کیونکہ ہم تھے. اسے کہتے ہیں جو اتمام حجت, اس طرح اپنی بات کو پیش کر دینا تاکہ کل کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے, کل کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. بات بازو میں راضی ہوں, اب آگے مندر پڑھا اتمام حجت. اب ذرا امام حسین علیہ السلام کے تعلیمات کربلا, امام حسین کہ اصحاب اور آپ کے قیام کو ہمیں دیکھنا ہے کس طرح, ایک دوسرے ذریعے سے آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب جو ساتھی تھے, اس سے پہلے امام علی اور امام حسن علیہ السلام والسلام, ان دونوں کے اصحاب میں آپ دیکھیں, وہ تو مشہور ڈفرنس جو آپ سب نے سنا ہے روایتوں میں مجلسوں میں سنتے ہیں, کہ سب سے باوفا اور باہد اور عہد کے پابند صحابی میرے تھے, ایسے صحابی کسی کے نہیں تھے. ایک دوسرے صحابی سے آپ کی خدمت میں حوالہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو بات اس پہ توجہ کیجیے گا. مولا کائنات علیہ السلام والسلام جو بارہا اپنے خطبوں میں, جب لوگوں نے بیعت کرنی چاہیے آپ کے ہاتھ, تو بارہا اپنے لوگوں سے کہا جاؤ چلے جاؤ, تم ہمیں برداشت نہیں کر پاؤ, تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم علی کو تحمل کرو, چلے جاؤ, تم کوئی دوسرا دروازہ انتخاب کر لو, نہیں ضرورت ہے, ہمیں تمہاری خلافت بھی نہیں چاہیے, کیونکہ نہ اس خلافت کے سبب میں آج رہبر بنوں گا, اور نہ ہی کل جب نہیں تھی میرے پاس تو میری رہبری چھین لی, نہ اس کی سبب تم نے جو نہیں, جب لوگوں نے اصرار کیا, ہاتھ پکڑا, مولا نے کیا کیا, قبول کر لیا خلافت. مولا کی جو تین بڑی بڑی جنگیں ہیں, ٹھیک ہے, اس بڑی بڑی جنگوں میں وہ تمام لوگ شامل تھے, ان میں سے جو لوگ شامل تھے جنگوں میں مولا کے ساتھ دینے والے, مولا کے رکاب میں, ان میں سے کچھ ایسے تھے جو علی کے عاشق تھے, مولا کے عاشق تھے, کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مولا کے عاشق نہیں تھے بلکہ ظلم وس سے پریشان ہو کر ظالم کے خلاف کھڑے ہو گئے, ان کے دل میں بہت زیادہ عشق نہیں تھا. میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا, مولا کے ہاتھ میں دروازے پہ جو بیعت کرنے لوگ آئے تھے, سارے لوگ ایسے نہیں تھے کہ جو آپ کے واقعی حق کے شیعہ ہیں, آپ کے खलीफा बिलहक मानने वाले थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, वो आगे मौला की नमाज पढ़ते, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत उस वक्त यह हो गई थी कि मुसलसल टेरर और कत्ल का सिलसिला जो चालू हो गया था। मिसाल के तौर पर खलीफा सिकंदर को क्या किया गया, मर्डर किया गया। उसके असबाब जो भी वो तारीख में आप देखकर जाते सुनते हैं, मैं भी उसके असबाब को एनालाइज नहीं करने बैठा, क्योंकि मुसलमान खौफ सबसे बड़ा बन गया था कि जहां, याद रखिए, जहां ये सुन्नत रायज हो जाए कि अवाम का हाथ उसके जान रहबर और जान खलीफा तक पहुंच जाए तो मेरा खतरा भी, हर एक कुर्सी को संभालना नहीं चाहता, क्योंकि हर एक अपनी जान बचानी। मौला कायनात के साथ आपके शिया भी थे, आपके चाहने वाले भी थे, उस जमाने में जमाने के जुल्म और सितम से थकाए हुए लोग भी थे, और कुछ ऐसे लोग थे कि जो हाकिम शाह के मुखालिफ थे। और मौला से सवाल करो, मौला आप जब अपनी खिलाफत के सिलसिले में किसी को तहम्मुल नहीं करना चाह रहे, आपने कानून बना लिया है कि अगर मुझसे बयान करनी है तो शर्त के साथ बयान करो कि जो मैं कहूंगा वो सुनना हो, तुमको मैं हक के सिवा किसी चीज पर अमल नहीं करूंगा। मौला आपने इन तमाम लोगों को, इन मुख्तलिफ एहजाब के लोगों को अपने लश्कर में कैसे तस्लीम कर दिया है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन इमाम हसन अलैहि सलातो वसलाम के जमाने में आई। जो अपने सरदार के साथ है, उनको नहीं मालूम था कि कौन क्या है, गौर कीजिएगा, उनको नहीं मालूम था कि हमें कहां जाना, बस उनको इतना मालूम था कि हमें अपने सरदार के साथ जंग लड़ने के लिए जाना। कुछ लोग ऐसे थे कि जो सिर्फ दूसरे आदमी में शाम में आए, कुछ लोग ऐसे थे जो खूब प्यारी में आए, यानी मुख्तलिफ एहजाब अफकार के लोग थे। अच्छा, आपने देखा नतीजे में क्या हुआ, जैसे ही माफिया ने पैसा देना शुरू किया, पैसा बांटना शुरू किया, लोगों को खरीदना क्या, कोई 12,000 दिरहम में, कोई 5,000 दिरहम में, कोई 7,000 दिरहम में, कोई 2,000 दिरहम में, जैसा जिसका जितना ज़ईफ ईमान था उतने सस्ते में, और जिस जरा सा जिस पे रेजिस्टेंस पाया जाता था वो उतने महंगे में बिकते, अफराद बिकते गए, जितना जैसी जैसी कीमत लगती गई, जैसी जैसी बोली लगती गई, आज भी आप देखते हैं कैसे जल्दी जल्दी लोग बिकना शुरू हो जाते हैं। ये एक जमाने की एक शैतानी सियासत है, स्ट्रैटेजी है, बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी, तवज्जो दीजिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हसन ऐसा नहीं था कि इमाम हसन को इल्म नहीं था, ऐसा नहीं था, तवज्जो दीजिएगा, ऐसा नहीं था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था, इमाम अली को भी इल्म था, इमाम अली को भी इल्म था कि हमारे साथ कौन से लोग हैं, इमाम हसन को भी इल्म था। आपने देखा जाए मुतादिद खुतबे, आप देखे मौला कायनात की जहां आपने मजम्मत की, मौला कायनात ने अपने खुतबों में अपने साथियों से कहा, या अशबाह प्रजात व लैस प्रजात, ऐ मर्दों जैसे लोग जो मर्द नहीं। ये क्या है अजीजों, जान रहे मौला कि ये कौन से अफराद हैं, इनकी मजम्मत कर रहे हैं, इनको बाकी बता रहे हैं, जो खयानतकार होकर मुतादिद खुतबों में मौला ने मजम्मत की है। मौला खूब जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो आस पास लोग हैं वो कितने गुमराह हैं, बहुत चुनिंदा लोग थे अजीजों। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, चौथे इमाम का मदीने में इस्तकबाल करने कितने लोग आए थे, जब आपका काफिला पहुंचा है कितने लोग आए थे अजीजों, रावी के अंदर इतने लोग थे कि लोग एक दूसरे के ऊपर गोया चढ़ के पहुंच रहे थे चौथे इमाम को ताजियत देने के लिए। इतना मजमा था कि गोया मदीना खाली हो गया था, मदीने में कोई नहीं बचा था। लेकिन चौथे इमाम का एक मर्सिया सुनाइए, चौथे इमाम फरमाते हैं कि वमा बिमक्कता वल मदीनता अशरूना युहिब्बूना, मक्के और मदीने में 20 लोग भी ऐसे नहीं थे जो हमसे मोहब्बत करते। समझो कह रहा है क्या कहने का मकसद, मौला को मालूम था कि आपके साथ कौन से लोग हैं, इमाम हसन को भी मालूम था आपके साथ कौन से लोग हैं, लेकिन मौला आपने क्यों रखा ऐसे लोगों को। मौला जवाब देंगे, हमने इत्माम हुज्जत के लिए रखा है, इत्माम हुज्जत समझ में आ रहा है, हमने इत्माम हुज्जत के लिए रखा है ताकि कल कोई ये शिकवा ना कर सके अल्लाह की बारगाह में, खुदाया हम तो अली का साथ देने को तैयार थे लेकिन अली ने हमें आइसोलेट कर दिया, अली ने हमें तरह छोड़ दिया, हसन ने हमें अपने साथ नहीं लिया, हसन ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, हम तो तैयार थे। यहां तक इत्माम हुज्जत का मसला कब तक जारी रहा मालूम है अजीजों, इमाम हुसैन के पास जब खुदूत आए हैं तो जनाब अब देखिए बहरा अब जमाने को आगाह भी करना है कि हमेशा इंसान को इत्माम हुज्जत का भी एक हद, एक सिलसिला होता है, एक इंतहा होती है, एक मरहले पे आने के बाद अब इत्माम हुज्जत नहीं होगी, इत्माम हुज्जत हो चुकी,
اجماع حجت ہو چکی. اب نے عزیزو جس طرح رسالت کا سلسلہ اللہ نے باقی رکھا لیکن ایک مرحلہ آیا جب فکر کامل ہو گئی, ضرورتیں پوری ہو گئی, دین پہنچ گیا, رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر قانون خدا کا ایک مرحلے پہ جب اپنی اتمام تک پہنچ جاتا ہے پھر وہاں لوگ پیدا ہوتا. اتمام حجت کا سلسلہ ہو چکا, بلاغ ہو چکا, پیغام پہنچ چکا. امام حسین علیہ السلام نے بھی امام حجت کی بھی جناب مسلم کو بھیجا, لیکن اب جب امام حسین کی باری آئی تو امام حسین نے اپنے ساتھ جو اصحاب اکٹھا کیے, جانتے ہیں تو امام علی کے ساتھ بتائیے فقیہ اور بصیر لوگ کتنے تھے, توجہ کیجیے گا, امام علی کے ساتھ بصیرت رکھنے والے لوگ کتنے تھے, طیب بہت گنے چنے افراد تھے. میں بصیرت کی ایک مثال آپ کی خدمت میں دوں پھر اپنی منزل کو آگے بڑھا رہا ہوں. مولا کائنات آپ دیکھیں جنگ صفین ہو رہی ہے, جنگ صفین میں ایک طرف خوارج جن کا کیا شعار تھا ان الحکم الا للہ, حکم جو ہے صرف اور صرف کتاب خدا کرے گی, اب ہم میں اور معاویہ کے درمیان میں فیصلہ صرف کتاب خدا کرے گی, میں اس کی ڈیٹیل ابھی آگے بیان کروں گا. ایک طرف تو یہ گمراہ تھا, دوسری طرف جناب مالک اشتر مولا کے جانسار بہادر فقی بصیر صحابی جنرل لڑتے لڑتے ایک مرتبہ مولا نے صحابی کو بھیجا, کہا جا کے کہو مالک اشتر کو کہ رک جا. جانتے جناب مالک اشتر کیا کہتے ہیں کہ سات قدم باقی رہ گیا تھا فتنے کے ختم ہونے کے لیے, سات قدم میں فتنہ ختم ہو گیا, یعنی کیا مطلب اس کا, یعنی بالکل تاریخ کو ایک یو ٹرن ملتا, ایک نقطۂ عطف ملتا, وہاں سے بالکل تاریخ بدل جاتی, اب نہ کربلا رونما ہوتی, نہ امام حسن علیہ السلام اس کو صلح کرنا پڑتی, بالکل تاریخ کا ایک دم دوسرا منظر ہوتا ہمارے سامنے. عزیزوں مولا کائنات نے جیسے ہی جناب مالک اشتر کے پاس پیغام بھیجا, بہت زیادہ جرا نہیں تھی, رک گئے مالک اشتر, کیوں رک گیا, فتنے کو سات قدم باقی. تمہارا خیال ہے جناب مالک اشتر کیا جواب دے, تم یہ بتاؤ میں اپنی مرضی سے اس میدان میں آیا تھا یا میرے مولا نے مجھے اس میدان میں بھیجا, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا, جس میرے مولا نے جس ولی نے میرے مجھے اس میدان میں بھیجا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم رک جاؤ تو میں رکنا. عزیزوں اس کو کہتے ہیں بصیرت اور فقاہت, میں ایک منزل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں عزیزوں, اس کو کہتے ہیں بصیرت اور فقاہت. بصیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے, فقاہت کا مطلب کیا ہوتا ہے, بصیرت کا مطلب, فقاہت کا مطلب یعنی امام وقت اپنے آقا اور مولا کے فرمان کو سمجھنا, درک کرنا اور اس پہ پابند رہنا, چاہے جتنا نقصان ہو جائے فائدہ حاصل نہ ہو پائے, اس کو کہتے ہیں عزیزوں بصیرت. ایک اور سب سے اہم بریکٹ میں ایک بات بتاتا چل پھر میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا عزیزوں, ایک سب سے بڑی مشکل کیا ہے عزیزوں, ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے لوگ آج کے زمانے میں تو اور زیادہ مشکل پڑ گئی, ساتھ رہنے والے لوگوں میں مختلف کیٹیگریز کے لوگ تھے, کچھ لوگ تھے جو ائمہ کے ظاہری کلام کو سمجھتے تھے. آپ کو معلوم ہے بعض روایات میں ملتا ہے کہ بعض لوگ جب امام کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے اور کچھ خاص صحابی اور شاگرد امام کے بیٹھے رہتے تھے تو وہ ابھی اگر کوئی سوال کرتے تھے تو امام کہتے تھے خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, ابھی اس کا محل اور موقع نہیں ہے جواب دینے کا. فضل رسول یہ بھی طالبان علم ہے, وہ بھی طالبان علم, وہ بھی درس دینے آئے ہیں, پیغام سننے آئے ہیں, یہ بھی پیغام سننے, کیا بات ہے. مولا بتائیں گے کہ اس لیے میں خاموش کر رہا ہوں کہ ان میں جو ظرفیت ہے ان میں نہیں پائی جاتی, ان میں جو ظرف پایا جاتا ہے بات کو سمجھنے کا, درک کرنے کا, وہ ان لوگوں میں نہیں پایا جاتا. حتیٰ رسول خدا نے بعض لوگوں کو یا مولا کائنات نے بعض لوگوں کو جب مبلغ بنا کر مختلف علاقوں میں بھیجا تو ان سے کہا دیکھو وہاں جا کر تم بہت زیادہ روایات کو پیش نہ کرنا, کیونکہ ابھی ان کی فکریں اتنی آشنا مانوس نہیں ہوئی, صرف الہی آیات کو قرآنی آیات کو ان کے سامنے پیش کرنا, یعنی جیسی فکری سطح ہو ویسی گفتگو کرنا بھی ہو. ائمہ کے قیام کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی لوگوں میں مختلف کیٹیگریز پائی جاتی ہے, مختلف طبقات پائے جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو امام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سمجھ لیتے ہیں, کچھ لوگ اس کے ظاہری معنی کو سمجھتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو امام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور جملوں کے ظاہری معنی کو بھی سمجھتے ہیں اور باطنی معنی کو بھی سمجھتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری باطنی معنی کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ وہ حکمت جو پوشیدہ اس کلام کے ماورا جو ابھی لوگوں پر ظاہر نہیں ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے اگر کلام نہ بھی نکلے نگاہوں کے اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے, زمانہ ہے, آپ جو ہے کہاں ہیں, سمنا میں, اس زمانے میں ایمان کا لوگوں سے رابطہ بہت کم ہو گیا، بہت رابطہ کم ہو گیا تھا. یہ جانے والا کہتا ہے کہ میں انتظار میں تھا، راستے میں بازار میں کھڑا تھا، اس خیال سے کہ جب امام یہاں سے گزریں گے تو امام کو میں سلام کروں گا. عزیزو غور کیجیے گا، فکر امامت کو، حکمت امامت کو سمجھیے کہ امام کس حد تک اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں. امام جب اس راستے سے گزرے، جیسی چاہنے والے پہ نگاہ پڑے، امام نے کہا کہ ہمیں سلام نہ کرنا، ہمیں سلام نہ کرنا. جب اب چاہنے والے نے سوال نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں نگاہوں سے اشارہ کر کے بتا دیا، یہاں سلام کرنے سے بظاہر تو سلامتی ہے، سلام کر فرزند رسول کو سلام نہ کرے، لیکن یہاں سلام کرنے سے امام کو نقصان نہیں ہوگا، اس چاہنے والے کو نقصان. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ائمہ کی نگاہوں کے اشاروں کو سمجھتے ہیں. عزیزوں، بصیر اور فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کلام امام کی حکمت، اس کے مفہوم اور اس کی حقیقت کو سمجھے. اور بصارت سے انتہا ہوتی ہے کہ جہاں نگاہوں اور چہرے کے اشارے کو اور اثرات کو دیکھ کے انسان کلام معصوم کو سمجھتا ہے، فکر معصوم کو اسٹڈی کرتا ہے، پڑھتا ہے. جناب مالک اشتر ان لوگوں میں سے تھے، ان فقہا میں سے تھے، ان باب بصیرت جان نثاروں میں سے تھے کہ جو امام کے کلام کے مفہوم کو بھی سمجھتے تھے، اس کی حکمت کو بھی سمجھتے تھے، اس کی حقیقتوں کو بھی سمجھتے تھے. البتہ کبھی کبھی مقایسے میں اپنے آپ کو سمجھنے لگے تھے کہ میں بہت نزدیک ہو گیا. عزیزو سنا ہے نا آپ نے بتایا کہ مولا میں نے بھی آج کتنے لوگوں کو قتل کیا، کتنے لوگ میرے تلوار سے تہہ دے ہوئے، آپ کی بھی تلوار سے اتنے ہی لوگ تہہ دے ہوئے. مولا نے جناب مالک اشتر کی تسکین کے لیے، بلکہ حقیقت میں یوں کہوں ان کی معرفت کی حدوں کو بیان کرنے کے لیے بتا دیا، مالک اشتر میری تلوار ہر ایک پہ نہیں چلتی، ہر ایک پہ نہیں چلتی، بلکہ نسلوں کو دیکھ کے میری تلوار چلتی ہے، تمہاری تلوار کے سامنے جو بھی آیا وہ تہہ دے ہوگا. تو عزیزو لیکن جناب مالک اشتر بصیر تھے، جناب مالک اشتر فقیہ تھے. ہو گیا نا عزیزو، مولا کائنات کے ساتھ ایسے لوگ کتنے تھے بتائیے، مولا کائنات کے ساتھ ایسے لوگ کتنے تھے؟ بہت لمیٹڈ، بہت محدود، بہت کم لوگ تھے نا عزیزو. اگر مولا کائنات کے ساتھ ایسے لوگ بہت زیادہ ہو جاتے تو پھر نبی کو اتنا درد اور رنج و الم نہیں سہنا پڑتا. مولا کائنات کے ساتھ ایسے محدود لوگوں میں ایک فرد کا نام ہے جناب سلمان فارسی. ابھی میں بتاؤں گا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے. جناب ایک شخص تھا، ایک شخص آ کے چھٹے امام کے دربار میں، آپ کے حرم میں بیٹھا، ایک مرتبہ جناب سلمان کی گفتگو آئی تو چھٹے امام نے ان کے فضائل بولنا شروع کر دی، ان کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی. تو وہ شخص جو ہے پر امام کے ذرا درجہ اس کا کم تھا، فکری اعتبار سے ذرا شاید مستضعف تھا، کہتا کیا اللہ رسول اللہ، اور سے سنیے گا یہ کیا ہے، آپ اس سلمان فارسی کی اتنی فضیلت بیان کرتے ہیں، کیا خوبی تھی سلمان فارسی؟ تو چھٹے امام کہتے ہیں مو، خاموش ہو جا، سلمان فارسی نہ کہے بلکہ سلمان محمدی کو. سلمان کیوں؟ یا اللہ رسول اللہ، کیا بات تھی؟ جب چھٹے امام نے کہی ایک خصوصیت بتائی جناب سلمان کی، ان میں سے کہا کہ جناب سلمان کی متعدد خصوصیات میں تھی، خصوصیات میں سے ایک سب سے اہم فضیلت اور خصوصیت یہ تھی کہ جناب سلمان کبھی بھی اپنے مولا کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی اور منشا کو مقدم نہیں رکھتے. اس لیے جناب سلمان کو یہ درجہ ملا کہ سلمان فارسی سے سلمان محمدی بنے، اہل بیت کے حصہ بنے. عزیزو اب یہاں ایک جملہ کہتا چلو بار بار واضح کرنے کے لیے کہ دیکھیں مکتبی محمدی میں، محمدی مکتب میں، رسول خدا کے مکتب میں جغرافیائی حدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جغرافیائی حدیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. عزیزو یہاں جو بھی ایمان کے ساتھ آئے گا اس دائرے کا حصہ بنے گا. تو عزیزو بتائیے ایسے لوگ کتنے تھے، لمیٹڈ تھے کہ نہیں تھے؟ امام حسن علیہ السلام اسلام کے ساتھ آئیے، امام حسن علیہ السلام اسلام کے ساتھ فقیہ لوگ کتنے تھے؟ بہت لمیٹڈ تھے. اگر امام حسن کے ساتھ کچھ جانسار سپاہی اور ساتھی ہوتے تو امام حسن کو یہ سننا نہیں پڑتا، السلام علیکم یا مذل المؤمنین، علیہ حضرت اللہ سلام و آپ پر اے مومنوں کو ذلیل کرنے والا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ امام حسن کو کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام حسن کے پاس جو لمیٹڈ حجت تمام ہو گئی، لوگ سب آ گئے، اب کسی کو روز محشر کہنے کا حق نہیں ہے. یاد رکھیے عزیزو میدان سر اس وقت ہوتا ہے، فتح اس وقت ملتی ہے، کامیابی اس وقت ملتی ہے کہ جب میدان میں لڑنے والے با بصیرت اور با فتاحت ہوں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ آئے، امام حسین کے ساتھ رہنے والے لوگوں کی خاص خصوصیت بصیر تھے اور اگر کوئی فقیر آتا تو بصارت سب میں پائی جاتی تھی. امام شناس تھے, امام کی شناخت رکھنے والے تھے, امام کی معرفت رکھنے والے تھے. مثال سن لیجیے آپ, جناب حبیب ابن مظاہر, جناب حبیب ابن مظاہر کو کیا لکھا تھا امام نے؟ الی الرجل الفقیر, فقیر کی طرف. امام اور امام حسین کے لشکر میں غلام بھی تھا, چاہے وہ سیاہ فام ہے جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. جناب جو جناب حبیب کے غلام ایسے لوگ تھے, سب بظاہر بہت زیادہ فقی نہیں تھے, فقی چنندہ لوگ تھے, لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہ امام شناس کو ہر ایک تھا, با بصیرت ہر ایک تھا. عزیز و جناب عباس کے لیے امام چھٹے امام کیا کہتے ہیں؟ رحم اللہ عمی العباس کان نافذ البصیر, کان فقیہا ونافذ البصیر. خدا رحم کرے ہمارے چچا عباس پر کہ جو فقیہ تھے اور نافذ البصیرہ تھے, عمیق بصیرت رکھنے والے تھے. عزیزو غور کرو, جب فقیہ میدان میں اترتے ہیں تو کربلا جیسا میدان سر ہوتا ہے. ایک روپ پڑھو حق اللہ علیہ وسلم. امام حسین کا موٹیو اور مشن اتنا اچھا تھا, کیا ہو جاتا اگر امام حسین وقتی طور پہ خاموش ہو جاتے اور مصالحت کر لیتے؟ جان بچ جاتی آپ, شاید آہستہ 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 دین میں ریفارم بھی آ جاتا. سن کر لیتے تو پھر آپ کی جان بھی نہیں جاتی, اتنے لوگ مارے بھی نہیں جاتے, پھر آہستہ آہستہ حق کو بھی حفاظت مل جاتی. ہو سکتا تھا ایک ایک کنسپٹ, بہت سے لوگوں نے بہت سے مورخین نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں, لیکن یاد رکھیے گا امام حسین کا قائم کیا تھا. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, اس لفظ کو آپ ہمیشہ سنتے ہیں لیکن جس ڈائمنشن سے جس زاویے سے آپ کے حوالے آج اس کا مفہوم عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ غور کیجیے گا. لطلب الاصلاح فی امت جدی, ایسے تو قیام بہت سے ہوتے ہیں, کچھ سارے قیام ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو اقتصادی محض صرف صرف اقتصادی قیام ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ فرض کیجیے روس کا قیام. کچھ قیام ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ظلم کے خلاف قیام ہوتا ہے, اس میں ویژن بہت زیادہ, حتی قائدوں میں بھی بہت زیادہ ویژن نہیں ہوتا ہے, کچھ خاص اہداف کے ساتھ کچھ قیام ہوتے ہیں. لیکن جو ملٹی ڈائمینشنل مختلف الاضلاع قیام ہوتے ہیں کہ جس میں متضاد اضلاع, متضاد پہلو ہوتے ہیں, متضاد افکار ہوتے ہیں, بلکہ تمام مختلف جوانب کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور نظر میں رکھا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام اگر جب تک دین خاموش رہتا, دین کی آواز نہیں نکلتی, تو اس کو ہر ایک تحمل کرنے اور برداشت کرنے پہ تیار ہوتا. خاموش دین کو, خاموش کتاب کو ہر ایک تحمل کرنے کی تیار ہوتا ہے. ہر وہ کتاب کہ جس میں ذرا سی بھی آواز ہو, جس میں ذرا سی بھی, دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود اس دین کا جو مخالف ہوتا ہے وہ بھی اس کا مروج بن جاتا ہے, دین کا دشمن بھی مروج بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے, خاص کر اہل بیت کے جانے والے کیا ہوتا ہے, ان کے ہاتھ میں اکثر قرآن ہے اور مفاتیح الجنان, تو مفاتیح الجنان کو لے کے علیہ اللہ کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے اور قرآن ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے. کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے وہ قرآن بھی لے لیتے ہیں, جو ان کے ذہن میں قرآن یا جو ان کا بنا ہوا قرآن ہوتا ہے وہ حاجیوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں, کیا دشمن کو معلوم ہے, یہ صرف دعائیں نہیں ہیں, یہ صرف
زیارتیں نہیں ہیں بلکہ یہ افکار رکھتی ہیں، مکتب رکھتی ہیں، یہ ظلم سے انزجار کا درس رکھتی ہیں، یہ چیزیں، یہ وہ فکر ہے کہ جس کے سائے میں انسان کی فکر پروان چڑھتی ہے، یہ وہ اذکار ہے کہ جن کے سائے میں انسان کی فکر رشد کرتی ہے، اس کے ظالم کو یہ احساس ہے ہر وہ کتاب کی جس میں ذرہ برابر۔ بھائی زیارت عاشورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت عاشورہ کا مطلب اللہ سے محبت، ولی خدا سے محبت، دشمن خدا سے دشمن، دشمنی، دشمن خدا کے خلاف آواز اٹھانا، دشمن خدا کے خلاف اپنی زبان کھولنا، یہی تو زیارت عاشورہ ہے۔ دوسری اور جتنی بھی زیارتیں آپ نے لیں، یہی تو آواز ہے اس کی۔ دشمن کو یہ احساس ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس میں ذرا سی بھی آواز پائی جائے اس کو دبا دو، لیکن جہاں آواز نہیں پائی جائے اس کو جتنا زیادہ اس کی ترویج کر سکتے اس کی ترویج کرو۔ یہی ہوتا ہے عزیزو، بڑھ چڑھ کے قرآن کو لوگوں کو ساری دنیا میں بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن ہر وہ چیز کے جس میں آواز ہو دشمن اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں عزیزو، دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل، امام حسن کی شہادت کے بعد، جب تک دین، جب تک دینی رہنما، جتنے بھی دینی رہنما وہ خاموش تھے، ان کی آواز نہیں تھی، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن جہاں دین نے آواز نکالی، جہاں دین نے، جہاں بائی حق نے، دین کے پاسبان نے اپنی زبان کھولی، فوراً دشمن کو خطرے کا احساس ہو گیا، فوراً دشمن کو خطرے کا احساس ہو گیا۔ تو یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک اہم اسٹریٹجی ہے جو دشمن کی، کہ جہاں بھی آواز ہو اس آواز کو دبا دو۔ ایگزامپل دیتا چلوں آپ کو، آپ نے عرب اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں سنا تھا، عرب اسرائیل کی جنگ کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں؟ کتنے دن میں یہ وائنڈ اپ ہو گئی جنگ، کتنے دن میں یہ جنگ ختم ہو گئی؟ 6 دن کے اندر یہ جنگ ختم ہو گئی، 6 دن کے اندر عرب اور اسرائیل کی۔ دیکھیں عزیزو، خاموش دین کو ہر ایک پسند کرتا ہے، خاموشی سے پسند کرتا ہے، اس کو اپنے خلاف تھریٹ بھی نہیں سمجھتا ہے، دھمکی بھی نہیں سمجھتا ہے۔ 6 دن میں جنگ ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد ابھی حال ہی میں کئی سال پہلے ایک جنگ تھی جو 33 دن تک چلی، میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، 33 دن تک وہ جنگ چلی۔ 33 دن کا دیکھیں، 33 دن جنگ چلنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ دشمن کو خود کہنا پڑا کہ اس جنگ کو بند کراؤ، ہمیں خطرے کا احساس ہو رہا ہے، اگر یہ جنگ بند نہیں ہوگی تو ہمارا وجود خطرے میں آ جائے گا۔ آپ غور کرنا چاہتے ہیں عزیزو، دیکھیں جہاں مکتبی اتحاد ہو، حیات ہوتی ہے، اس قیام سے دشمن کو خوف ہوتا ہے، اس قیام سے دشمن کو ڈر ہوتا ہے، لیکن جہاں قیام میں حیات نہ ہو، زندگی نہ ہو، صرف خاموش تحریک ہو جس میں روح زندگی نہ پائی جائے، دشمن کو اس سے خوف نہیں ہوتا، دشمن اس کی ترویج بھی کرتا ہے، اس کو آ کے پرچم کے پیش بھی کرتا ہے۔ آپ کو مثال کے طور پہ وائٹ ہاؤس میں بھی افطار پارٹی ملے گی، وائٹ ہاؤس میں بھی آپ کو افطار پارٹی ملے گی، بہت بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، ماہ مبارک کے رمضان میں بہت سے مشرک، منافق، دشمن اسلام کے، کیا مثال کے طور پہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن افطار پارٹی میں وہ ٹوپی لگا کے آتے ہیں۔ کیا ہے عزیزو، کیا مقصد ہے؟ کیونکہ ایسا دین کہ جو باطن کے ساتھ سن کر لے، ہاتھ ملا کے چلے، اس کو ہر ایک پسند کرتا ہے، اس سے باطن کو کبھی خوف نہیں ہوتا۔ امام حسین کا قیام کیا تھا؟ میں مصالحت کے ساتھ قیام نہیں کرنا چاہتا، میں ہاتھ ملا کے باطن کے ساتھ، باطن اور حق کو ملا کے میں قیام نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہمارا کام خالص خالص باطن کی مخالفت کرنا ہے۔ درود پر محمد وعلیٰ آلہ۔ باطن کو تحمل نہیں کر سکتا، کیونکہ جاتا کہ جب تک باطن سے مصالحت ہوتی رہے گی، اب میں اپنی منزل کی طرف آنا موجود، دیکھیں اگر باطن سے مصالحت ہوگی تو حق پامال ہوگا، اگر باطن کے خلاف لوگ خاموش رہیں گے تو حق پامال ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے خاموشی نہیں کی، قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، لولا، دو جگہ اللہ نے اشارہ کیا ایسا، ایک سورہ بقرہ کی 251 بھی ہے اور ایک سورہ حج کی 40 ہے، اور لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، سورہ بقرہ کی 251 ہے، سورہ حج میں خدا ارشاد فرماتا ہے لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، جو پیغام آپ کی خدمت میں، کیا ہے پیغام؟ یہ کہ اگر حق و باطل دونوں مکس ہو جائے تو بظاہر بظاہر دینی رسومات تو آپ کو نظر آئیں گے، لیکن دین باقی نہیں رہ پائے گا۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت لهدمت صوامع وبيع
وصلوات ومساجد. اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے دوسرے بعض شاطروں کو دور نہ کرتا، یعنی بعض اللہ کے نمائندے اگر دشمن کے خلاف قیام نہ کرتے، آواز نہ اٹھاتے، تو زمین میں فساد ہو جاتا. جب بھی اللہ کے نمائندوں نے آواز اٹھائی ان کا نتیجہ کیا؟ وہ ان کو قتل کیا گیا. خدا بند عالم کہتا ہے سورہ قرآن مجید میں کہ بہت سارے بنی اسرائیل نے بہت سارے نبیوں کا قتل کیا، یہ تو لونا کر دیا کہ مسلسل یہ قتل کرتے ہیں، لیکن مسلسل اللہ کے نبی قیام کرتے رہے. جناب زکریا شہید کر دیے گئے، ایسے بہت سارے انبیاء شہید کر دیے گئے، لیکن مسلسل انہوں نے قیام کیا شہادت کی پرواہ کیے بغیر. کیوں؟ اگر قیام نہ کرتے تو زمین میں فساد بڑھتا، زمین فاسد ہو جاتی، زمین میں انحراف بڑھتا، زمین میں ظلم ستم بڑھتا جاتا. دوسری آیت کا سورہ حج میں کیا کہتا خدا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر خدا بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا، بعض ظالموں کے خلاف اپنے نمائندوں کو قیام کے لیے آمادہ نہ کرتا، تو مسجدیں نابود ہو جاتی، دیر خانے نابود ہو جاتے، عبادت گاہیں نابود ہو جاتی، نمازیں نابود ہو جاتی، مسجدوں کا اثر ختم ہو جاتا. دین پورا میں سنا تھی، تو اس آیت پہ غور کیجیے گا. اب ایک حدیث سنیے گا کہ اگر باطل کے خلاف حق قیام نہ کرے تو بظاہر تو یہ سکون باطل کے خلاف ہوگا، لیکن پھر نہ نماز بچ پائے گی، پھر نہ روزہ بچ پائے گا، پھر نہ دین بچ پائے گا، کسی کوئی دین کا کوئی اثر نہیں باقی رہے گا، دین تمام ختم ہو جائے گا. پانچویں امام کی حدیث بولے علیہ السلام علی الخمس، پھر اس پر امام خمینی کا اقوال آپ کے خدمت میں پیش ہے. بولے الاسلام علی الخمس، اسلام کی پانچ بنیاد ہے، الصلاۃ نماز، والزکاۃ زکات، والصوم روزہ، والحج حج، والولایۃ اور ولایۃ، فما نودی علی شیئین کما نودی علی الولایۃ. اسلام کے پانچ ستون ہیں، پانچ بنیادیں ہیں. کیا کیا ہے؟ نماز اسلام کی بنیاد ہے. کیسی بنیاد ہے؟ ان قبلہ قبلہ ما سوا، اگر نماز قبول ہو گئی تو انسان کے تمام نیکیاں قبول ہو جائیں گی. وہی رتن رتن ما سوا، اگر نماز رد ہو گئی تو سارا دین رد ہو جائے گا انسان کا. زکات سماج میں اقتصادی رشد و نمو کے لیے زکات ایک واجب امر ہے کہ نہیں عظیم ہو. حج مسلمانوں کی عزت کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ نے حج جیسا فریضہ دیا. روزہ آتش جہنم اور انسان کے درمیان میں لائف جیکٹ اور سفر کا کام کرتا ہے. ول ولایا اور ولایت، پھر امام فرماتے فما نودیا لشیئن کما نودیا للولایا، اللہ نے جس طرح لوگوں کو ولایت کا پابند ہونے کا حکم دیا ہے اس طرح کسی بھی چیز کا حکم نہیں. اور کیجیے عزیزو، جس طرح اللہ نے ولایت کا پابند بنایا ہے اس طرح کسی بھی دوسرے فریضے کا، یعنی نماز روزہ حج زکات کی تو ایگزامپلس ہیں عزیزو، یعنی دین کے جتنے بھی فروعات ہیں اتنا پابند کسی کا نہیں بنایا. کیوں؟ معصوم کے کیا فرق رہے ہیں؟ معصوم جواب دے کے نادان تو نہیں جانتا، اگر ولایت باقی رہے گی تو نماز بھی باقی رہے گا، اگر ولایت باقی رہے گی تو حج بھی باقی رہ جائے گا، اگر ولایت باقی رہے گی. ولایت کا مطلب کیا؟ یعنی قائد بالحق، ظالم کے سامنے قیام کرنے والا، باطل کے سامنے قیام کرنے. اس کا مطلب ہوتا ہے ولایت عزیز، اگر ایسی ولایت باقی رہ گئی تو دین کے دوسرے تمام ارکان باقی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ولایت باقی نہ ہو، دین کا پاسبان اگر باقی نہ ہو، تو دیگر تمام ارکان و مناسب تو دین میں ہوں گے لیکن دین کی روح باقی نہیں رہے گی. ہے نا عزیز؟ اب سنیے امام خمینی نے کیا کہا تھا. امام خمینی حکیم کا جملہ سنیے، امام فقیہ وقت کا جملہ سنیے. اتنی بڑی ملت میں اتنا بڑا انقلاب قائم کرنے والی ذات و شخصیت امام خمینی کہتے ہیں کہ ولایت اور حکومت اسلامی کا تحفظ نماز اور روزے سے کہیں زیادہ واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اسلامی اور عالمی حکومت باقی رہے گی تو نماز باقی رہ سکتی ہے، روزہ باقی رہ سکتا ہے، حج باقی رہ سکتا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھ سکتی ہے، لیکن اگر عالمی ولایت عالمی نظام باقی نہیں رہا تو دین کی تصویر تو ہوگی لیکن حقیقی دین نہیں ہوگی. تو جو ہے نا عزیز، یہ ہے اصل میں ظلم کے خلاف قیام کرنے کے لیے قائم ملت. اب اپنی بات کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں، تھوڑی سی حساس بات ہوگی عزیز لیکن اس پہ غور کیجیے گا. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اب دو چیزوں کے درمیان دائر ہوں. آپ نے جناب زینب کے بارے میں سنا نا؟ مسائل نہیں ہے. جناب زینب کے بارے میں کیا سنا عزیز؟ جناب زینب بسا اوقات آپ کا دل جب بہت زیادہ چور ہو جاتا تھا، غم کا احساس ہوتا تھا تو رونا چاہتی تھی، اش پانا چاہتی، لیکن امام حسین کے سب ہو جائے کیا خاموش ہو. سنا کریے بعض مقام پہ حتی امام حسین کے چہرے بعض روایت کہتی ہے کہ امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، آپ نے دشمن کے خلاف بد دعا بھی نہ کی کہ نہیں میرا بھائی راضی ہو۔ عزیزوں یہ مسائل کا جملہ سن کے ہم ہمیشہ روتے تو رہتے ہیں، لیکن ذرا سے اس سے میسج تو حاصل کر سکتے ہیں۔ دو چیزیں عزیزوں، ایک ہے عزائے حسین، ایک ہے ولایت اور مقصد حسین۔ ایک اہم نقطے کی طرف فکر کرنے کو دے جا رہا ہوں، اس پہ غور کیجیے گا، جذبات پہ نہ سوچیے گا، جذبات کے دائرے میں اگر ان باتوں کو توڑیے گا تو شاید آپ کا دل تھوڑی دیر کے لیے مجبور۔ ایک ہے ولایت علی، ایک ہے عزائے علی، ایک ہے ولایت حسین، ایک ہے عزائے حسین۔ اگر دو دو چیزوں کے درمیان میں امر دائر ہو کہ ہمیں ولایت بچانی ہے یا عزاداری کو بچانا ہے، تو ہم کس کو بچائیں گے؟ کس کو بچائیں گے عزیزو؟ ہم فیصلہ کیجیے، ولایت کو بچائیں گے کہ نہیں عزیزو؟ بس ہمیں آج زمانے کے ساتھ ہمیں فیصلہ خود کرنا ہے۔ جب امر دائر دو چیزوں کے درمیان، دیکھیے عزیزو میں نے کیا کہا تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ نے ممتاز جگہ پہ کہا، بہت سے لوگ دین کے نام پہ بہت سی چیزیں پروموٹ کرتے ہیں، کبھی کبھی جیسے تو شیطان نہیں کہتا ہے جاؤ مسجد میں جاؤ، کبھی کبھی شیطان بھی نماز کی دعوت دیتا ہے، کبھی کبھی شیطان بھی نیکیوں کی ہدایت کرتا ہے، لیکن بصیر وہ ہوتا ہے کہ جو شیطانی ہدایت نہیں بلکہ ضرورت کے تقاضے کو مد نظر رکھ کے اپنا قدم آگے بڑھتا ہے۔ ہمیں یہ بہت زیادہ بہت اہم دیکھنا ہوگا عزیزو کہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے سماج میں رائج ہو جانے میں دین شناسی کربلا کی جزیات سے ہمیں فکر حاصل کرنی ہے عزیزو، کربلا کے قدم قدم سے ہمیں مقصد حاصل کرنا ہے، ایک میسج حاصل کرنا ہے عزیزو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کربلا کے نام پہ جو پروڈکٹ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ عزائے حسین کو بچا رہا ہے یا ولایت حسین کو بچا رہا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عزاداری کو تو بچا رہی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا یاد رکھیے گا، میں نے یہ کہا تھا کہ امام حسین کے لشکر کو اور اس جنگ کو اور اس قیام کو کامیاب بنانے والے کون تھے؟ فقیر تھے، با بصیرت لوگ تھے، با حکمت لوگ تھے۔ عزیزوں ایک بڑی تعداد میں امام حسین کی ولایت کے مقابلے میں امام حسین کی عزاداری کو لا کے سامنے پیش کیا، اور اس کے ذریعے جو پاسبان قیام حسین تھا اس کو دشمن قیام حسین بنا دیا۔ یہ کیا ہے؟ دشمن کی اسٹریٹجی ہے کہ نہیں عزیزو؟ جو پاسبان تھا، جو قیام حسین کو سمجھنے والا تھا، جو مدافع حق حسین تھا، کیا ولایت زمانے کو کیا کیا، موت کو کس طرح بھکایا؟ موت کو اس طرح بھکایا، دیکھو یہ عزا کا مخالف ہے۔ عزا کے تحفظ کے چکر میں عوام نے ولایت کو نقصان پہنچا دیا، ولایت کو چھوڑ دیا، جو اس منزل تک لے جانے والی ہے۔ ایک بات کا ایک ایگزامپل لے لوں گی اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ کہیں ویسٹ میں میرا کسی استاد نے نندگیا نام کی خبر پہ وہ واقعہ میں نے بتایا، ابھی نہیں ہوا اس کو نہیں پڑھا، لیکن مشہور واقعہ ہے۔ ایک ایگزامپل ہوا، ایک ایکسپیریمنٹ ہوا۔ کیا ایکسپیریمنٹ؟ آپ نے پلائی ووڈ دیکھا ہے؟ پلائی ووڈ کے طور پہ فرض کیجیے 2.5 فٹ کا 3 فٹ کا پلائی ووڈ لکڑی اور 1.5 میٹر کی لکڑی، اس کو لگا دیا ہے سامنے، اور بھیڑ کا گلا آپ نے دیکھا ہے اپنے علاقوں میں، ہم گاؤں دیہات میں دیکھتے ہیں بکریاں جو لوگ چراتے ہیں بھیڑ بھی چراتے ہیں، تو ایک بڑی تعداد میں 100-150 بھیڑ تھے، وہ سب سے آگے فرنٹ میں مثال کے طور پہ اتنا ڈسٹینس باقی ہے، یہاں ایک پلائی ووڈ رکھ دیا، اتنا اونچا رکھا کہ جمپ کر کے پھال کے لوگ پار کر سکتے۔ وہاں جب بھیڑ آتا تھا تو وہاں آ کے وہ جمپ کرتا تھا اور اس کو پلائی ووڈ کو پار کرتا تھا۔ ایک لائن، دو لائن، تین لائن، چوتھی لائن، تقریباً 10-12 لائنیں تھیں، اس کے بعد پلائی ووڈ ہٹا لیا گیا۔ لیکن وہ جو پچھلی لائن والے بھیڑ تھے، اس جگہ پہ آنے کے بعد وہ وہاں جمپ کرتا تھا، وہ وہاں کودتا تھا، چھلانگ لگاتا تھا، اس کو کود کے پار کرتا تھا۔ اگر بھیڑ کو تھوڑی دیر کے لیے زبان دے دیا، اس سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں جمپ لگا رہے، تو کیا جواب دے کہ مجھ سے آگے والے نے چھلانگ لگائی تو میں بھی چھلانگ لگا؟ تو ابھی بھی حقیقت ہے، عوام کی حیثیت یہی ہوتی ہے، موت کی حیثیت یہی ہوتی ہے کہ وہ آگے چلنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں، حقیقت کے سامنے نہیں ہوتی ہے نا عزیزو۔ امام حسین کی تحریک کا کمال یہ کہ آپ نے اپنی تحریک میں موت کو عوام کو نہیں رکھا، بلکہ آپ کی تحریک میں ایسے لوگ تھے جو اسٹریٹجسٹ تھے، اسٹریٹجی میکر تھے، منصوبہ بنانے والے تھے۔ دشمن کیا چاہتا ہے عزیزو؟ دشمن عوام کو فریب دینا چاہتا ہے، دشمن نئے نئے پیکجز لانا چاہتا ہے، دشمن کو سامنے والے کو، ایک سادہ انسان کو، میرے جیسے ایک بسیط انسان کو، سادہ سے انسان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ سامنے والی چیز ہمارے لیے عزاداری تو ہے، عزاداری کے نام پہ تو پیش کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن آئیے یہ ولایت حسین کو باقی رکھے گی نہیں رکھے گی۔ ہر وہ عمل جو حسین کو راضی کر دے ہم سے, ہر وہ عمل جو ہمارے حسین کو ہم سے خوشنود بنائے. اب میں ڈیٹیل میں جا کے نہیں کہوں گا کہ یہ ولایت کے خلاف اور یہ ولایت کے خلاف نہیں, اس کی تشخیص آپ کروا لیں, میں فقیر نہیں ہوں, میں بندے تک نہیں ہوں. اب ہمیں ہر اطلاع تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اینالائز کرنا کس کا کام ہے عزیز, اینالائز کرنا ہمارا کام ہے, غور کرنا ہمارا کام ہے, فکر کرنا ہمارا کام ہے. ہمیں زینبی عزاداری کا سلیقہ اپنانا ہوگا, دیکھنا ہوگا کون سی ایسا چیز, کون سا عمل عزائے حسین کو بچا رہا ہے اور کون سا عمل عزائے ولائے حسین کو بچا رہا ہے, کون سا عمل عزائے علی کو بچا رہا ہے, کون سا عمل ولائے علی کو بچا رہا ہے. ہمیں ولائے علی ولائے حسین والے عمل کو باقی رکھنا ہے اگر عزائے حسین اس سے ٹکرا. ایک روح پر محمد والا
کھلا ہونا ہے, فکر کا کھلا ہونا,
ثابت ہونا ہے. شہزادی زینب کی سیرت ہی یہی تھی, زینب نے عزا کو بھی بچایا ہے, زینب نے فدا کو بھی بچایا ہے, زینب نے ولایت کی بھی محافظہ تھی, عزاداری کی بھی محافظہ تھی. ہاں عزیزوں, عزاداری کو اگر ہمیں بچانا ہے تو صرف عزاداری کو نہیں بچانا ہے بلکہ عزاداری کو دشمن کے اٹیک سے بھی بچانا ہے. عزاداری کو دشمن کے اٹیک سے, بس عزیزوں میں مسائل کے چل رہی ہوں, جناب زینب صلی اللہ علیہ نے صرف عزا کو نہیں بچایا. اگر صرف عزا کو بچاتی تو عزا کے نام پہ بہت ساری چیزیں سماج میں رائج ہو چکی ہوتی نہ, بلکہ خود یعنی ایک تو یہ غم حسین کو بچایا, اب جس طرح بھی انسان عزاداری بنا نہ, خود عزاداری کو بھی پاکیزہ رکھا, محفوظ رکھا, اس کا بھی سلیقہ سکھایا جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا بھی درس ہمیں دیا. عزیزوں میں نے کل آپ کی خدمت میں جملہ کہا تھا اور مسائل وہیں سے شروع کیا, آج بھی وہیں سے میں اپنے مسائل کا آغاز کروں گا. کیا کہا تھا عزیزوں کہ ذرا موقع ملے گا اگر تو جناب زینب کے درد و غم میں بیٹھ کے غور کیجیے کتنا زیادہ رنج تھا جناب زینب کو. میں آج تھوڑا سا ایک تقابل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزوں, یہ تقابل صرف تصور یا تخیلی تقابل, یہ حقیقی تقابل ہے. غور کیجیے گا, شہزادی زہرا کے بارے میں آپ نے سنا کیا؟ کیا سنا؟ رسول خدا کی شہادت کے بعد کتنے دن آپ زندہ؟ 72 دن یا 90 دن ہے کہ نہیں؟ لیکن اتنے کم دنوں میں ایک 18 سال کی جوان خاتون ضعیفہ ہو گئی. اور 18 سال کی جوان خاتون ضعیفہ ہو گئی, صبت علی مصارکم, ہم پر ایسے مصائب آئے ہیں کہ اگر یہ دن پر اٹھتے ہیں دس سر اتنا گیا آ گیا تو یہ دن رات میں تبدیل ہو جائے. اتنے مصائب پڑ رہے ہیں عزیزوں, بہت سارے ایسے مصائب ہیں زہرا کی شہزادی کے جو ہم کو خبر ہی نہیں ہے. شہزادی 18 سال کی خاتون جب نماز پڑھتے ہیں تو پسلوں میں ہاتھ دے کے نماز پڑھتے ہیں, 18 سال کی خاتون جب نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں, 18 سال کی خاتون سے زلفے سفید ہوتے ہیں. عزیز 18 سال کی کوئی بیوی اتنی جلدی ضعیف نہیں ہوتی. اب آئیے جناب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ یہ لشکر پہنچا ہے نا, یہ فاصلہ پہنچا ہے امام حسین کا, تو میں نے ایک ایک کر کے لوگوں کو تعزیت دینا شروع کی. جناب زینب کا غم دیکھیں گے عزیزوں, بعض روایات کے مطابق بعض روایات تاریخ میں اختلاف ہے عزیزوں, میں اس اختلاف میں نہیں جانا چاہتا. بعض روایات کے مطابق اہل حرم چہلم میں آزاد ہو گئے تھے 1 سال کے اندر, بعض روایات کے مطابق 1 سال کے بعد, جس سال عاشور ہو جس سال شہید ہوئے امام حسین 40 دن کے اندر اہل حرم کو آزاد کر دیا گیا, بعض روایات کے مطابق 1 سال کے بعد. میں آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا, اس مسائل کو سنیے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا, خاص کر میری ماں بہن اس پہ غور کریں گی کہ زینب کی کتنی مصیبت تھی. جناب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایک کر کے میں نے لوگوں کو تعزیتیں دینا شروع کی, تو میں بیویوں کو تعزیتیں دیتے جا رہا تھا, میں نے سید سجاد کو بھی تعزیت, اور سنیے گا اس کو دل پھٹ جائے گا, میں نے سید سجاد کو بھی تعزیت دے دی. لیکن اچانک جناب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھنا شروع کیا کہ ان میں زینب کہاں,
ارے بیوی کے کتنے مصیبتیں آ گئی, ارے اب تو پہچان میں نہیں آ رہی.
سکتا. وہ صرف مخصوص ہے شہزادی زہرا سے. کچھ مصیبتیں ایسی ہیں, لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کہ جس میں شہزادی زہرا اور شہزادی زینب دونوں بیویاں شریک ہیں, لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں کہ جس میں زہرا نہیں شریک ہے, صرف زینب ترا اس مصیبت میں. سنو کیا عزیزو, سنو ذرا تقابل سنو. ہاں شہزادی زہرا کو جب درو دیوار کے بیچ میں لایا گیا تو محسن شہید ہو گیا. میں شہزادی زینب کے ہاتھ میں اپنی کو بیوی اور اس زخم میں اس مصیبت میں ہم زہرا کے شریک نہیں ہیں, لیکن شہزادی زہرا کی بارگاہ میں ہاتھ میں اپنی کو بیوی بیوی آپ کو کسی نے آپ کے سر سے چادر نہیں اتاری, لیکن اللہ نے زہرا
I'm not going to do that.
سب مستودع فيها خدایا تجھے واسطہ ہے ذکر مبارک کا تجھے واسطہ ہے آنسوں کا خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما خدایا ذکر کے صدقے میں صاحبان ذکر کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں حاضرین ہم سب کے تمام کہ ہمارے جو بھی گناہ ہیں جو خطائیں ہیں لازش ہیں خدایا تجھے واسطہ ہے ذکر کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما خدایا ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت اور رسوائی سے محفوظ فرما خدایا حاضرین میں جو بھی متعلقین ہمارے جو بھی مومن مومنات جو بھی منظور نظر بیمار ہیں پریشان ہیں مفلوج ہیں خدایا ان کی بیماریوں کو دور فرما ان کے دردوں کو ادا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور دیگر اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کی جس گوشے میں بھی ہیں عراق افغانستان فلسطین بارہ چنار بحرین یمن سعودی عرب ایسٹ ویسٹ اس ملک میں رہنے والے اور دنیا کی جن گوشوں میں بھی اہل بیت کے چاہنے والے خدایا ان کی جان مال عزت اور آبرو محفوظ فرما خدایا دشمنان اہل بیت کو نابود فرما اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما خدایا وہ مومنین کے جو مرضوں پہ اور بارڈروں پہ منتظر ہیں ان کو اجازت کے منتظر ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ان کو اجازت مل سکے خدایا ان کے لیے زیارت کے اسباب فراہم کرنا خدایا راستے کے تمام شرور آفات اور مصیبتوں کو ان سے دور فرما خدایا جتنے بھی زوار امام حسین ہیں وہ عزت و آبرو و امن و امان کے ساتھ زیارت کو پہنچیں اور صالحین اپنے وطن واپس آئیں خدایا علماء کرام فقہ اعظم مراجع تقلید خاص کر آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنائی اور تمام مراجع تقلید کو طول عمر صحت و سلامت کی عافیت عطا فرمائے خدایا اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کی راہ میں جتنے بھی قیام ہوئے ہیں جتنے بھی انقلاب ہوئے خاص کر جمہوری اسلامی ایران کے انقلاب کو تمام شرور آفات اور بری نگاہوں سے محفوظ فرما خدایا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اور ہماری نسل میں آنے والے لوگوں کو امام کا چاہنے والا عاشق ناصر و مددگار بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ایک اعلان سماعت فرما لیا کہ انشاء اللہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت میں کس ہوگی اب رضا سے بلا شریف اب جو وسط تشریف لائے ایک النبي وعده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما تنا حسين